السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی سورۃ التکاثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ التکاثر کی تلاوت کی گئی ہے. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ یہاں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے آخری سورتیں جو ہیں اس کا بیان چل رہا ہے. یہ بات اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ جو خطبات جمعہ ہیں ان کا بنیادی مقصد، بنیادی آبجیکٹو تذکیر یاد دہانی ہے. لہذا الحمدللہ ہم نے پہلے سورۃ الزاریات کے حوالے سے آخرت پر ایمان کے حوالے سے بات کا آغاز کیا، سورۃ الزاریات، پھر سورۃ العادیات، سورۃ زلزال اور سورۃ العادیات یہ ایک جوڑا تھا، پھر اس کے بعد دوسرا جوڑا یہ سورۃ القارعہ اور سورۃ التکاثر ہے جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. پچھلی سورۃ سورۃ القارعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ بیان فرمایا کہ جب وہ قیامت آئے گی تو اس زمین کا یا اس کائنات پر ایک شدید قسم کا زلزلہ طاری ہو جائے گا. قرعہ سے کھڑکھڑا دینے والی، اس کا تذکرہ ہم نے پچھلے جمعے الحمدللہ کیا تھا. اسی طرح سورۃ الزلزال میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اسی بات کا تذکرہ سورۃ العادیات کے آخری حصے میں بھی کیا گیا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. اور یہی بات آج انشاءاللہ سورۃ التکاثر میں ہم سمجھیں گے، لیکن تکاثر اپنی موضوع کے اعتبار سے ایک بڑی منفرد صورت ہمیں نظر آتی ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا ایک ایسا عالمیہ بیان فرمایا ہے کہ جو بہرحال اس کی ایک جبلی کمزوری بھی ہے، اور انسان کو ایک شدید محبت اس مال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے. یہی بات اس سے پہلے بھی بیان ہوئی تھی سورۃ العادیات میں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً اس میں مال کی بڑی شدید محبت ہے. لہذا اس مال کو کثرت سے کمانے کے لیے کثرت کی حوث اکثر و بیشتر انسان کو غافل کر دیتی ہے، اور غفلت کا حال یہ ہوتا ہے کہ انسان وقت جو اس کو دیا گیا ہے وہ ضائع کر دیتا ہے دنیا کے معاملات میں مال کمانے کے لیے، یہاں تک کہ موت قریب آ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی قبروں کا نظارہ کر لیتے ہیں. لہذا انسان کا المیہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا، اور آخر میں خاص طور پر ایک جھنجھوڑنے کے انداز سے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ یہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں، وہ نعمتیں چاہے مادی ہوں یا روحانی، ان سے متعلق قیامت کے دن لازماً سوال کیا جائے گا. ایک اور اہم حقیقت جس طرح توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ ہر انسان لازماً جہنم کا نظارہ کرے گا، ہر انسان کو بالآخر جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ جہنم سے اگر گزر گیا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی کریں گے، تو جنت میں وہ داخل تو ہو جائے گا لیکن جہنم کی ہولناکیاں اس کو دکھائی جائیں گی، اس کو آبزرو کروائی جائیں گی. یہ ہے وہ موضوع جو سورۃ التکاثر میں بیان ہوا. آئیے اللہ کے نام سے اس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں رکھا بہتات کی حرس نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے اپنے قبروں کی زیارت کر لی، اپنی قبروں کو دیکھ لیا. کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تم عنقریب جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم عنقریب جان لوگے، کلا لو تعلمون علم الیقین، اور ہرگز نہیں اگر تم جانو یقین کر کے، علم الیقین سے تمہیں اس دنیا میں اس جنت کی اور جہنم کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، لترون الجحیم، بے شک تم لازمن، تم کو دیکھنا ہے جہنم کو، تم لازمن دیکھو گے جہنم کو، ثم لترونها عین الیقین، اور پھر لازمن تم کو دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے، عین الیقین، علم الیقین، عین الیقین، ثم لتسألن، اور پھر تم سے لازمن سوال کیا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے لازمن سوال کیا جائے گا نعمتوں سے متعلق. آٹھ آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو کہ بیان فرمایا. دنیا کی زندگی میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے، لیکن اس آزمائشی وقفے میں چند فطری محبتیں ہیں جو کہ ہمارے اندر ڈال دی گئیں، پوٹینشلی ہمارے اندر موجود ہیں. زینا للناس حب الشہوات من النساء، سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے، زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا، مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، عورتوں میں سے، بیٹوں میں سے، والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور ڈھیروں مال کی محبت، قناطیر، ایسے ذخیرے مال کے، سونے اور چاندی کی اس کی محبت اللہ پاک نے رکھی. والخیل المسومہ، اسی طرح نشان زدہ گھوڑے، سواری کے لیے اعلی سے اعلی گھوڑا ہر انسان اس زمانے میں استعمال کرتا تھا، آج کے زمانے میں لینڈ کروزر لے لیجئے، فراری لے لیجئے، اور دیگر جو لیٹسٹ گاڑیاں آ رہی ہیں جو زیادہ سہولت والی ہیں، کمفرٹس والی ہیں، وہ محبت ہیں جو کہ اللہ پاک نے رکھی. والخیل المسومتی والانعام والحرس، اسی طرح جانوروں کی محبت، ریوڑ جو ہوتے تھے اس زمانے میں اسٹیٹس سمبل ہوتے تھے، انسان کے مال و دولت کا ذریعہ ہوتے تھے، کھیتی، جائیداد، اسی طرح بڑے بڑے علاقے، زمین جو ہے، یہ بھی اس کی بھی محبت رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. لیکن تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی زندگی کی مال و متاع ہیں، برتنے کے لیے ہمیں تم نے عطا فرمایا. لیکن صاف ظاہر ہے مزین تو کیا گیا ہے، زینا للناس، مجھول کا صیغہ ہے، مزین کر دی گئی، کھبا دی گئی انسانوں کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت. اب امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ انسان اپنے اس وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے، اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو یاد رکھتا ہے یا نہیں، یا خدا نہ خواستہ اس دنیا کی چیزوں ہی میں، ان کی محبت میں اس حد تک ملوث ہو جاتا ہے کہ اپنی اصل منزل کو بھول جاتا. ایک ایسا مسافر جس کے سامنے منزل متعین ہو، راستہ واضح ہو، سواری بھی اس کے پاس موجود ہو اور بڑے اطمینان سے وہ اپنی منزل کی طرف سموتھلی جا رہا ہو، سلو چلے بٹ اسٹڈیلی چلے، لیکن بلاخر کبھی نہ کبھی وہ منزل کو پہنچ ہی جائے گا. لیکن ایسا مسافر کہ جس کے پاس سواری تو ہو لیکن راستہ بھٹک جائے یا منزل ہی کو بھول جائے، جانا کہاں تھا پتہ ہی نہیں، کچھ چلے تھے کہاں سے چلے ہیں کدھر کو کچھ اندازہ ہی نہیں، تو ظاہری بات ہے ایسا مسافر کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا. تو دنیا کی زندگی میں ان چیزوں کی محبت اللہ پاک نے رکھی ہے، اور انہی چیزوں کی محبت کی وجہ سے انسان غفلت کا شکار رہتا. تو اس کا المیہ بیان ہوا الہا، الہا یلہی، اس کے معنی ہوتے ہیں غفلت میں ڈالے رکھنا. تو الہا کم التکاثر، کس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈالا؟ التکاثر نے، کثرت کی حویس نے، مال کی کثرت خاص طور پر. انسان کے اندر یہ مال کی انتہائی شدید محبت ہے، جیسے سورہ عادیات میں ہم نے پڑھا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی جب شدید محبت ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا. یہ مادی نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان کبھی بھی ان سے مطمئن نہیں ہوتا. جس کے پاس بہترین قسم کا اگر بنگلہ بھی ہے، عالی شان بنگلہ، وہ بھی کبھی مطمئن نہیں ہوگا کہ اس میں رہے سکون سے جتنی زندگی اس کو ملی ہے. وہ کسی اعلیٰ کوٹھی کی طرف دیکھتا ہو تو اپنے آپ کو غریب ہی سمجھتا ہوگا، کوٹھی والا کسی محل کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے. گویا یہ ایک ایسی حویث ہے، ایک ایسی بھوک ہے، ایک ایسی لالچ ہے کہ انسان کی اس حویث کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. لہذا جب قبر میں جائے گا تو اندازہ ہوگا کہ اوہو، یہ دنیا کی زندگی تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، اس کی اصل زندگی تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کثرت کی حویس سے محفوظ فرما دے. جس کو رب کائنات محفوظ فرما دے، ظاہری بات ہے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ انسان کی جبلت کے اندر مال کی کثرت، اسی طرح مال و دولت کے ساتھ ڈھیروں مال، سونے چاندی، اسٹیٹس، ایک جاب مل گئی ہے بہتر، لیکن اس سے بہتر کی تلاش، خوب سے خوب تر کی تلاش میں انسان لگا ہی رہتا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اصل منزل ہے وہ کھوٹی کر لیتا ہے، فرائض اپنے جو ہے وہ چھوڑنے لگتا. ایسے بھی لوگ دیکھے گئے کہ سمجھدار ہیں، نماز فرض ہے سمجھتے ہیں، لیکن نماز اپنے صحیح وقت پر اپنی صحیح روح کے ساتھ باجماعت نہیں پڑھ پاتے. کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ یار جاب کی نیچر ایسی ہے، بزنس کی نیچر ایسی ہے، معاملات کو اپنے جو ہے وہ ایکسکیوز بناتے ہوئے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں. پڑھ تو لیتے ہیں جیسے تیسے، لیکن جو اس کی اصل روح ہے باجماعت پڑھنا، ظاہر بات ہے وہ نہیں کر پاتے. اور ایکسکیوز کیا ہے؟ یار میں کر نہیں سکتا، جاب نہیں، جاب کا مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، اور بھی کئی ایکسکیوز ہیں. تو بہرحال پہلی چیز جو اس حوالے میں بیان ہوئی انسان کا المیہ، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں کثرت کی حویس میں لگا رہتا، یہاں تک کہ اپنی قبروں کی زیارت کر لیتا. گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ایگزام تھا، وہ 3 گھنٹے کا ایگزام کے بعد جب کاپی لے لی جاتی ہے تو اس میں بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے اعتماد سے وہ کاپی واپس کرتے ہیں. یہ وہ طلباء ہوتے ہیں کہ جو بڑے 3 گھنٹوں کو پراپرلی یوٹیلائز کرتے ہیں، صحیح پیپر دیتے ہیں، جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور جب پورا پیپر مکمل ہو جاتا ہے اور ایگزامنر کاپی لینے آتا ہے تو بڑے اعتماد سے اس کو واپس کرتے ہیں اور نتیجے کی بات کرتے ہیں کہ رزلٹ کب آئے گا. لیکن وہ طلباء کہ جو اپنے وقت کو صحیح استعمال نہیں کر پاتے، اب جب ایگزامنر کاپی لینے آتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں، 1 منٹ دے دیجئے، 2 منٹ دے دیجئے، اور 1-2 منٹ میں کیا کرے گا جب 3 گھنٹے کچھ نہیں کیا. اسی طرح جب موت کا فرشتہ آتا، بالکل سیم سچویشن، بالکل ایسے ہی صورتحال قرآن حکیم بیان کرتا. قرآن حکیم موت کا تذکرہ کرتا ہے، قرآن حکیم موت کی کیفیات بیان کرتا ہے، خاص طور پر اہل جنت کو جو فرشتے لینے آتے ہیں ان کی کیفیات قرآن میں اور حدیث میں بیان ہوئی. سورہ واقعہ پڑھ لیجئے، مرنے والا اگر نیکوکاروں میں سے ہو، مقربین میں سے ہو، فریحٌ وریحانٌ وجنتُ نعیم، تو رب کائنات کی طرف سے اس کے لیے خوشبو کا، ٹھنڈی ہوا کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بڑے ہی اچھے انداز میں اس کی جان نکالی جاتی ہے، اس کی روح قبض کی جاتی ہے، فرشتے اس کو خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں. موت کے وقت ہی اس کو خوشخبری دے دی جاتی ہے کہ اس کا امتحان اچھا گزرا اور بالآخر اس کا نتیجہ اچھا ملے گا. لیکن خدا نہ خواستہ دنیا کی طلب میں، مال کی محبت میں، کثرت کی حوث میں لگا رہا، اچانک موت آ گئی. یہ اچانک موت ہی منافق کے لیے، مشرک کے لیے، کافر کے لیے عذاب کی کیفیت ہوتی ہے. قرآن حکیم بیان کرتا ہے سورۃ الانفال میں کہ جب فرشتے جان نکالنے آتے ہیں، روح قبض کرنے آتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ آتے ہی ساتھ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹوں پر مارنا شروع کرتے ہیں، ذوق العذاب، اور کہتے ہیں چکھو اس عذاب کو کیونکہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے. اسی طرح سورہ نساء میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں، باسطو انفسکم، وہ جو فرشتے آتے ہیں وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں ان کی طرف، اخرجو انفسکم، کہتے ہیں اپنی جانوں کو نکالو، اور بڑی سختی کے ساتھ ان کی جان نکالی جاتی ہے، روح قبض کی جاتی ہے. لہذا اللہ سے پھر دعا کریں، اللہ پاک موت کے وقت ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے. کس کے لیے آسانی ہوگی؟ جو موت کی تیاری کرے گا. جو موت کی تیاری کر رہا ہوگا اس کے لیے وہ مسئلہ ہی نہیں ہوگا. موت تو مومن کے لیے تحفہ ہوتی ہے. جب موت کا وقت آئے گا، کلمہ پڑھ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا اس کے دل میں پہلے سے موجود تھی. لہذا موت کے بعد کی جو عظیم تر زندگی ہے، شاندار زندگی ہے، عیشت راضیہ ہے، اس کے لیے وہ پہلے سے تیار تھا. لہذا وہ بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا. ہاں موت کی تکلیف ضرور ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ موت کی تکلیف ہے، یعنی اس پروسیس سے بہرحال سب کو گزرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے جو موت کی تیاری کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے متمنی ہوتے ہیں. اب آپ نے محسوس کیا ہوگا اس قرآن حکیم، اس سورت کا خاص انداز ہے، ایک جھنجھوڑنے کا انداز ہے. جیسے سورہ قاریہ کا انداز تھا، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اسی طرح جہنم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ امفیسائز کیا، بہت زیادہ زور دے کر یہ حقیقت بیان کی کہ تم لازمان جہنم کو دیکھو گے. جیسے ابھی ترجمے میں عرض کیا گیا، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم انکنی جان لو گے. کیا جان لو گے؟ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جان لو گے. جب موت آئے گی تو پتا چلے گا اچھا اصل زندگی تو یہی تھی. جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ اس وقت سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو جاگیں گے تو پتا چلے گا اوہو اصل زندگی تو یہ تھی. تو فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اب عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا کوئی انداز نہیں ہوتا. پھر ہرگز نہیں تم انقریب جان لو گے، انقریب تمہیں اس دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. کلا لو تعلمون علم الیقین، یہ ہے ہم سب کے لیے ایک میسج. ہرگز نہیں، کاش تم علم الیقین سے جان لیتے. یقین کے تین درجے ہیں جو کہ بیان کیے جاتے ہیں. پہلا درجہ کہلاتا ہے علم الیقین، کسی چیز کے بارے میں علم حاصل ہو جانا، کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن آپ کو دی گئی، آپ نے اس کو مان لیا، یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ ہوتا ہے عین الیقین، کسی چیز کو دیکھ لینا، آنکھوں سے دیکھ لینا، آبزرو کر لینا، یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ حاصل ہوتا ہے حق الیقین، کسی چیز کا مشاہدہ بھی ہو، اس کو محسوس بھی کر لیں، اور اس کی انٹینسٹی چاہے نیگیٹو ہو یا پازیٹو ہو، اس کو انسان خود برداشت کرے، خود محسوس کر لے، خود اس کے اندر محسوس کر لے، اب وہاں پہنچ جائے، تو اس کیفیت کو حق الیقین کہا جاتا. دنیا کی زندگی میں انسان کو، بہرحال عام انسانوں کو، علم الیقین اور عین الیقین کی کیفیت تو حاصل ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن حق الیقین، آخرت کا اس حد تک یقین ہو جانا کہ وہ جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کا مشاہدہ کر رہے ہوں، دنیا میں رب کائنات یہ درجہ یقین کا صرف اپنے انبیاء کرام کو دکھایا کرتا تھا. اور ظاہری بات ہے انبیاء کو اس وجہ سے دکھایا جاتا تھا تاکہ وہ یقین کے ساتھ، پورے کنوکشن کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ لوگوں کے سامنے دعوت رکھ سکیں. لیکن اللہ پاک نے عام انسانوں کو بھی یہاں دعوت دی ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم علم الیقین سے جان لیتے. دنیا میں تمہیں پیغمبر بھیجے تمہیں راہ ہدایت دینے کے لیے، تو کاش تم اس حقیقت کو ان کی بات مان کر، ان کی بات سن کر مان کر جان لیتے کہ یہ جہنم، یہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيم، تم لازمان دیکھو گے جہنم کو۔ اب اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ انسان کیوں کر اور کیسے دیکھے گا جہنم کو۔ یہ پورا واقعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الحدید میں بیان فرمایا ہے، اس سے پہلے بھی یہاں بیان آ چکا ہے لیکن ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ ایک مقام ایسا آئے گا جنت میں جانے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو جمع فرمائیں گے، اور ان کو جہنم کے اوپر ایک برج ہے، ایک پل ہے جہاں سے گزارا جائے گا۔ اب اس پل کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آیات اور احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ انتہائی گپ اندھیرا ہوگا، ایبسلوٹ ڈارکنیس کی کیفیت ہوگی، کسی بھی نوعیت کی کوئی روشنی وہاں نہیں ہوگی۔ اور بعض لوگ کا خیال ہے کہ وہ بہت تنگ ہوگا، اسی طرح وہاں سے گزرنا ہوگا تمام انسانوں کو۔ رب کائنات جن لوگوں پر رحم فرمائے گا ان کو اس برج کے اوپر نور عطا فرمائے گا، روشنی عطا فرمائے گا۔ اس کیفیت کو اللہ پاک نے سورۃ الحدید میں بیان فرمایا، نورہم یسع بین ایدیہم وبی ایمانہم، نور ہوگا جو دوڑ رہا ہوگا ان کے سامنے بھی اور دائیں طرف بھی۔ سامنے ایمان کا نور ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ بعض لوگوں کا ایمان حقیقی اس درجے کا تھا کہ اگلا سٹیپ جو وہ اٹھانے والے ہیں برج کے اوپر، زندگی اور موت کا فیصلہ کہہ لیجئے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عذاب اور جنت کا فیصلہ کہہ لیجئے، اس میں جو اگلا سٹیپ اٹھانے والے ہیں بس اتنی روشنی ہوگی کہ ان کو نظر آئے گا کہ آگے کوئی گھڑا تو نہیں، کوئی سانپ بچھو تو نہیں۔ اور بعض لوگوں کو ایمان کی اس کیفیت کی وجہ سے اتنی عظیم روشنی عطا فرمائے گی، عظیم روشنی عطا فرمائی جائے گی کہ جیسے مدینے سے سنا، بصرہ، شام کا جو شہر ہے، اتنی دور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ اتنی دور تک کا علاقہ روشن ہو جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے یہ حقیقت تو اسی وقت پتہ چلے گی کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان حقیقی اس وقت ظاہر ہوگا کہ یہ سید البشر ہیں، بعد الانبیاء، ان کی یہ کیفیت ہے اور ان کے ایمان کی انٹینسٹی ہے کہ اس حد تک روشنی ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کو محض اتنی روشنی ملے گی کہ وہ اگلا اسٹیپ اٹھا سکیں، درمیانے درجے کے بھی ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس مشکل مرحلے میں ایمان کی روشنی عطا فرما دے۔ وہ ایمان حقیقی جو دل میں ہوگا وہ وہاں ظاہر ہو جائے گا، سامنے روشنی ہوگی جو دوڑ رہی ہوگی۔ دوسرا ایمان، دوسری روشنی، نورہم یسا ان کے سامنے وبی ایمانہم، اور دائیں طرف نور ہوگا جو دوڑ رہا ہوگا، تو دائیں طرف نیک اعمال کا نور ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اچھے اعمال کیے جائیں وہ دائیں ہاتھ سے کیے جائیں، دائیں ہاتھ خوشخبری، خوشبختی کی علامت ہے، اور دائیں ہاتھ میں نیک اعمال کا نور ہوگا جو دوڑ رہا ہوگا۔ کوئی دو ٹارچ یا دو روشنی ہیں جو کہ ان کو دی جائیں گی، جس بنیاد پر وہ جہنم کے اوپر بنے ہوئے برج کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے۔ بڑی ایمان افروز یہ کیفیت ہے، میں حضرات اور خواتین سے گزارش کروں گا کہ لازمان اس کا مطالعہ کریں۔ اہل ایمان کو جب یہ نور مل جائے گا تو وہ خاموشی سے اس برج کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گے، لیکن جو منافق ہوں گے، جو دکھاوے کا ایمان لائے تھے یا جو دکھاوے کی نیکیاں کیا کرتے تھے، قربانی کی جا رہی ہے دکھاوے کے لیے، اسٹیٹس سمبل کے لیے، عالی شان سا اونٹ یا بھینس یا بیل خرید کے لائے ہیں، پورے محلے کو دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے اتنے پیسے کا لائے ہیں، تو بہرحال یہ ایسا اعمال جس میں اخلاص نہ ہو، وہ ایمان، وہ اعمال نور سے، روشنی سے خالی ہوں گے۔ لہذا نیک اعمال کا نور صرف ان کو ملے گا جن کے اعمال میں اخلاص ہوگا، چاہے وہ تھوڑا سا بھی عمل ہو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روشنی پیدا فرما دے گا، اور اب وہ اس روشنی کی بنیاد پر اس جہنم کے اوپر سفر کریں گے۔ یہ منافقین پیچھے سے ندا لگائیں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، ہمارا انتظار کرو، ہم تمہارے نور سے، تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے لوٹ جاؤ دنیا میں اگر جا سکتے ہو، وہاں سے یہ نور تلاش کر کے لاؤ۔ یہاں محنت کی ہے انہوں نے دنیا میں، ایمان حقیقی میں اضافہ کیا، نیک اعمال کر کے لائیں، اس کا نور ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو یہاں عطا فرمایا. بہرحال اس نور جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عطا کردہ ہوگا، اس کی بنیاد پر اہل جنت جہنم سے چھٹکارا کھاتے ہوئے بلاخر جنت کی طرف جائیں گے. ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اور دروازے کے ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہوگی اور دوسری طرف جہنم ہوگی، ظاہری بات ہے اللہ کا عذاب ہوگا. تو یہ کیفیت ہے جو قرآن حکیم بیان کرتا ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، اور پھر تم لازمان اس جہنم کو اپنی یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، ان آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کرو گے، وہاں ہونے والے عذاب کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرے گا. عالم دین ہے، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ اہل جنت کو اللہ سبحانہ وتعالی جہنم کا مشاہدہ کیوں کروائے گا؟ اگر اللہ پاک چاہتا تو جہنم کا مشاہدہ نہ کروائے، جنت میں چلا جائے، جنت کی نعمتیں استعمال انسان استعمال کرے. لیکن انہوں نے یہ نقطہ لکھا ہے بڑا خوبصورت، کہ اگر اہل جنت کو جہنم کا مشاہدہ نہیں کروایا جائے تو انہیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی بڑی مصیبت سے انہیں بچایا ہے، کس جہنم سے بچ کر آ رہے ہیں. یہ وہی شخص جان سکتا ہے جو وہاں سے گزر کر آیا ہو. ایمان اور عمل کی بنیاد پر بچ تو گئے، لیکن خدا نہ خواستہ گر بھی سکتے تھے یا نہیں. اور اپنی آنکھوں سے جب اس کا مشاہدہ کیا تب احساس تشکر پیدا ہوگا، اور جنت میں داخل ہوتے ہی ساتھ دعا کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ کلمہ ہے جو اہل جنت کا اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا قرآن حکیم میں. اس اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد ہے، اس کی ثنا ہے، اس کے لیے تمام شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچانے کی ہدایت عطا فرما دی، یہاں تک پہنچا دیا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہرگز اس قابل نہیں تھے، اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہم پر رحم نہ فرماتا، ہدایت نہ دیتا، تو ہم جنت میں داخل نہ ہو سکتے تھے. یہ ہے وہ احساس تشکر کہ جو اہل جنت میں اس وقت پیدا ہوگا کہ جب وہ جہنم سے بچ کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اللہ پاک ہمیں بھی اس یقین کی کیفیت عطا فرما دے. اب اس کے بعد آخری آیت ہے، ارادہ تو یہی تھا اسی پہ بات کریں لیکن وقت شروع میں لگ گیا. فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ ہے اہم ترین حصہ اس آیت سورت مبارکہ کا، پھر تم سے لازمن سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. لہذا نعمتیں کتنی ہیں، کیسی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کا تجزیہ کر ہی نہیں سکتے. قرآن حکیم میں دو مرتبہ یہ آیت مبارکہ آئی ہے، وَلَئِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے. اور حقیقت یہی ہے کہ بے شمار نعمتیں رب کائنات کی ہم ایک دن میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ان نعمتوں کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے. نمبر ایک مادی نعمتیں، یہ مادی نعمتیں وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے عطا فرمائی. اس میں ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے. آکسیجن انسان کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اسی طرح سروائیول کے لیے ماں اور باپ کے دل میں محبت اللہ پاک نے رکھی ہے، ورنہ انسان سروائیو ہی نہ کر سکے. پھر کھانے پینے کی چیزیں بے شمار ہیں، اللہ پاک نے عطا فرمائی، مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، سب کے لیے. بلکہ یہاں اکثر و بیشتر کافروں کو زیادہ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اقبال نے ایک شکوا بھی کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہیں بیچارے مسلمانوں پر. تو دنیا میں تو اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو زیادہ مل گیا، زیادہ دیا گیا. لیکن اس کی حقیقت بالکل واضح ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ان مادی نعمتوں کی، دنیا اور ما فیہا، دنیا اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں. اگر ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک گھونٹ پانی کا بھی کافر کو عطا نہ فرماتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو عطا فرمایا. البتہ بعض نعمتیں وہ ہیں جس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے، اور وہ ہیں روحانی نعمتیں، ہدایت کی نعمت. سب سے بڑی نعمت اگر کسی انسان کو ہدایت مل جائے تو دنیا کی تمام نعمتیں اس کے لیے رحمت بن جائیں گی. ہدایت نہ ہو تو پھر یہ تمام نعمتیں زحمت بنیں گی. یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ پیسہ ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ اولاد ہے، یہ وقت ہے، یہ ساری مادی نعمتیں زحمت بن جائیں گی اگر ہدایت کی نعمت نہ ہو. لیکن اگر رب کائنات نے ہدایت عطا فرمائی ہے تو یہ تمام تر نعمتیں جو بھی اللہ پاک نے دی، یہ سب کی سب رحمت خداوندی کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنیں گی. یہ پیسہ رب کائنات نے دیا، اس پیسے کو اللہ کے احکامات کے مطابق کمایا جائے گا، خرچ کیا جائے گا. سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، عشرہ مبشرہ میں یہ بہت اونچا نام ہے. یہ سارے وہ لوگ تھے جن کو رب کائنات نے بے تحاشا دولت عطا فرمائی، لیکن یہ دولت ان کے لیے فتنہ نہیں بنی. فتنہ کیوں نہیں بنی؟ اللہ پاک نے ہدایت کی نعمت عطا فرمائی تھی، لہذا اس دولت سے سیدنا ابو بکر ہوں، عثمان غنی ہوں، عبد الرحمن بن عوف ہوں، دین کی خدمت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر گئے. یہی دولت ہمارے لیے بھی رحمت بن سکتی ہے اگر ہم اس دولت کا صحیح استعمال کریں. اولاد نعمت ہے، اس کو صحیح تربیت کریں گے صدقہ جاریہ ہے، جہنم کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. بہرحال آخری آیت ہلا دینے والی ہے. آج کا پیغام ہم سب کے لیے یہی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے لازمن سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. کچھ دن ایسے آئے جو شدید فاقے کے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی دنوں کے فاقے سے تھے، گھر میں بھی کچھ نہیں کھانے پینے کے لیے. باہر نکلے، بھوت کی بھوک کی شدت جب ستانے لگی بہت زیادہ، تو سیدنا ابو بکر صدیق ملے، ان کی کیفیت بھی یہی تھی کہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا. سیدنا عمر فاروق ملے، ان کی کیفیت بھی یہی تھی تقریباً. آگے گئے عبد الرحمن بن عوف کے گھر، آپ کو جب معلوم ہوا کہ یہ کیفیت ہے، فوراً انہوں نے ایک بکری ذبح کی، کھانا تیار کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا. آپ نے ایک روٹی پر کچھ گوشت رکھا اور گھاس کو گھر دے آؤ. گھر کی خواتین نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا. پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا، یہ ہیں وہ نعمتیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. لہذا ہمیں بھی ان نعمتوں کا کم از کم اپنی زبان سے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب ہم غذا استعمال کر رہے ہیں، کوئی اور مادی نعمت استعمال کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں. انشاءاللہ ان نعمتوں میں مزید اضافہ ہوگا. اللہ پاک کا فیصلہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر کرو گے اور عطا فرمائیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ نعمتوں کی ناقدری کی، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے ہماری نعمتوں کی، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن کی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کا چاہے وہ مادی ہوں یا روحانی صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.